الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضي الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته ونفخ في السور سور پھونک دیا جائے گا سور میں پھونک ماری جائے گی فصعق من في السماوات ومن في الأرض بس ہوش اڑ جائیں گے ان تمام لوگوں کے جو آسمانوں میں ہیں اور ان تمام لوگوں کے جو زمین میں ہیں الا من شاء اللہ مگر ان لوگوں کے ہوش نہیں اڑیں گے جن کے بارے میں اللہ تعالی کی مرضی ہوگی اور اللہ کی مشیت ہوگی ثم نفخ فیہ اخرى پھر اس میں دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا فإذا هم قیام ينظرون تو اچانک لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے قیامت کے سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اس آیت کریمہ میں نفخ اولی اور نفخ ثانیہ سور کے پہلے مرتبہ پھونکے جانے کا اور دوسری مرتبہ پھونکے جانے کا ذکر ہے ارشاد ہے ونفخ فی السور پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ تو آسمانوں میں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ جو کوئی ہے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے الا من شاء اللہ سوائے ان چند افراد کے جن کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ ہوگی اور اللہ کی مرضی یہ ہوگی کہ اس وقت انہیں بے ہوش نہیں ہونا چاہیے احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں حضرت میکائیل ہیں حضرت اسرافیل ہیں حضرت عزرائیل ہیں اور بعض روایات سے مزید یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آٹھ فرشتے جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے عرش کو قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. یہ آٹھ فرشتے بھی اس پہلی مرتبہ سور کے پھونکے جانے پر بے ہوش نہیں ہوں گے. گویا یہ کل 12 فرشتے ہیں جو کائنات کے ہر ہر فرد کے بے ہوش ہو جانے کے وقت زندہ رہیں گے, اس لیے کہ ان کے بارے میں اللہ کی مرضی اور مشیت یہی ہوگی کہ یہ اس وقت نہ مریں. ونفخ فی الصور, پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے بعد قیامت بالکل قریب ہو گئی ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کے بعد آپ کی اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا, اور پھر بالکل اخیر میں جا کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے, اور ان کی تشریف آوری کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا اور دنیا فنا ہو جائے گی. تو جو نبی بھی آتا رہا اسے قیامت دور محسوس ہوتی رہی, اس لیے کہ ابھی نبی آخر الزمان کو تشریف لانا ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب آپ کے اور قیامت کے بیچ میں اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, لیکن وہ نئی شریعت لے کر تشریف نہیں لائیں گے, بلکہ اسی شریعت کی اتباع کرتے ہوئے تشریف لائیں گے. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے, اور اسی وجہ سے قرآن جو ہے جگہ جگہ پر قیامت کے قرب کو بیان کر رہا ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت آ گیا ہے. اب حساب کا وقت بالکل قریب ہے, اس کے باوجود بھی اپنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین سے منہ موڑ کر چل رہے ہیں, اللہ کے احکام کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بعثت انا والساعت کہتین, اس طرح دو انگلیوں کو ملا کر آپ نے ارشاد فرمایا, شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی, کہ میں اور قیامت اس طرح ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں, اسی طرح میں اور قیامت بالکل ملے ہوئے ہیں. میرا آنا اور قیامت کا آنا, ان دونوں کے درمیان کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے. اور بعض شرح حدیث نے لکھا ہے کہ شہادت کی انگلی سے درمیانی انگلی ذرا لمبی ہے, تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ ان دونوں انگلیوں کی طوالت میں اور لمبائی میں جتنا فرق ہے, بس میرے آنے اور قیامت کے آنے میں اتنا ہی فرق رہ گیا. اور دوسری حدیث پاک میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس طرح سمجھایا کہ میرے دنیا میں آ جانے کے بعد قیامت کے آ جانے کو اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک شخص نے کپڑا پھاڑنا شروع کیا, اور اس کپڑے کو وہ پھاڑتے پھاڑتے اس مرحلے تک لے گیا کہ اب اخیر میں ایک ہی دھاگا باقی رہ گیا ہے. بس میرے دنیا میں آنے کے بعد قیامت کے وقوع ہونے کی یہی مثال ہے کہ اب ایک ہی دھاگا باقی رہ گیا ہے, بس یہ دھاگا ٹوٹا کہ قیامت آ گئی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کیف انعم, میں عیش سے آرام سے اور راحت سے کیسی زندگی گزار سکتا ہوں, جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں, چونکہ اب قیامت بالکل قریب آ گئی ہے, اور سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں اور اپنا کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے ہیں کہ کب وہاں سے حکم ہو جائے کہ میں سور پھونک دوں. اب یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے ارشاد فرما رہے ہیں, تو اب تو قیامت اور 1400 سال قریب آ گئی, ہمیں تو مزید قیامت کے دن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیاریاں کرنی چاہیے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ اب قیامت قائم ہونی چاہیے, تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمائیں گے, اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنا شروع کریں گے, اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سور پھونکنے کی آواز جس جس کے کان میں پہنچے گی تو وہ جہاں جس حال میں بھی ہوگا وہ اپنی گردن کو یوں ٹیڑھا کر دے گا, گردن نیچی ہو جائے گی اس طرح, اور اس پر فنا داری ہو جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, سور پھونک دیا جائے گا, فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ, آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی بھی ہے اللہ کے سوا اور ان 8 فرشتوں کے سوا ان پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی, اور بے ہوشی طاری ہونے کے کچھ دیر بعد ہی ان پر موت طاری ہو جائے گی. تو پہلے بے ہوشی اور بے ہوشی کے بعد موت, اور جو روحیں پہلے سے آخرت میں چلی گئی ہیں, جو لوگ پہلے سے مر چکے ہیں اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہوں گے سور کے پھونکے جانے کے وقت, تو جب سور پھونکا جائے گا تو وہ روحیں جو اس وقت اعلی علیین میں یا سجین میں زندہ ہیں ان روحوں پر بھی وقتی طور پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی جب تک کہ دوسرا سور نہ پھونکا جائے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے مرسلن روایت فرماتے ہیں کہ دونوں سوروں کے پھونکے جانے کے درمیان کا فاصلہ 40 سال کا ہوگا. پہلی مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا, سب فنا ہو جائیں گے, اور پھر جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی مرضی ہوگی پھر دوبارہ حکم فرمائیں گے, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے اور سب لوگ زندہ ہو جائیں گے. ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا. اب اس کی ذرا تفصیل سمجھیے. سور پھونکا گیا, بے ہوشی طاری ہو گئی, بے ہوشی طاری ہونے کے بعد موت طاری ہوئی, وہ روحیں جو آخرت میں پہلے سے پہنچ گئی ہے ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی. اب یہ موت کے عالم میں ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں, وہ جسم جو پہلے سے مر کر دفن ہو گئے تھے وہ یوں ہی پڑے ہوئے ہیں اپنی اپنی قبروں میں سڑ گل کر, روحیں اپنی اپنی جگہ پر بے ہوش, اور ملک الموت اس سور پھونکے جانے کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اور عرض کریں گے کہ باری تعالی اسرافیل کے سور پھونکنے کی وجہ سے سب کے سب فنا ہو گئے سوائے چند ملائک اور چند اشخاص کے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کون باقی رہا ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. تو ملک الموت عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ایک تو آپ زندہ ہیں جو کہ حی و قیوم ہیں اور جن پر کبھی فنا طاری ہونے والا نہیں ہے, اس کے بعد جبریل زندہ ہیں, میکائیل زندہ ہیں, اسرافیل زندہ ہیں, میں زندہ ہوں, اور وہ 8 فرشتے یعنی کل 12 حاملان عرش, ہم 12 فرشتے زندہ رہ گئے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ جبریل کو بھی مر جانا چاہیے اور میکائیل کو بھی مر جانا چاہیے, ان پر بھی موت طاری ہونی چاہیے. اب ملک الموت کا تو کام ہی یہ ہے, تو حضرت جبریل اور حضرت میکائیل پر بھی موت طاری ہو گئی. تو اس وقت جو ہے اللہ تعالی عرش کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے, تو عرش بولے گا کہ باری تعالی جبریل اور میکائیل بھی مریں گے, تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہاں میرے عرش کے نیچے میرے علاوہ جتنے جاندار ہیں ان میں سے ہر ایک پر موت کا طاری ہونا میں نے لکھ دیا ہے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ اسرافیل کو بھی مرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کو قدرت عطا فرمائیں گے, عرش حضرت اسرافیل سے سور لے لے گا اور حضرت اسرافیل پر بھی موت طاری ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ حاملان عرش کو بھی مرنا چاہیے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں.
ان پر بھی موت طاری ہو جائے گی, صرف ملک الموت باقی رہ جائے گی. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرمائیں گے کہ ملک الموت پر بھی موت طاری ہونی چاہیے, بس یہ اللہ فرمائیں گے کہ ان کا بھی انتقال ہو جائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس وقت ارشاد فرمائیں گے کہ انل جبار, میں جبار ہوں, لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت ہے. اب ظاہر ہے کہ سب کے سب فنا ہو گئے ہوں گے, کل شیء ہالک الا وجہ, اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, ہر چیز نیست و نابود ہونے والی ہے. تو اللہ پوچھیں گے کہ لمن الملک اليوم, آج کس کی حکومت ہے. اب چاروں طرف خاموشی اور سناٹا, تو اللہ خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار, یکتا زبردست خدا کی حکومت ہے. یہاں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی تو اللہ ہی کی حکومت ہے, اس وقت بھی اللہ ہی کی حکومت ہے, تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ قیامت کے دن یہ کیوں ارشاد فرمائیں گے کہ آج کس کی حکومت ہے, اور پھر جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ آج میری حکومت ہے. اللہ کی حکومت ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گی, ہر ہر ذرے پر اللہ کی حکومت, اس کے باوجود بھی یہ کیوں ارشاد فرمائیں گے کہ آج میری حکومت ہے, گزشتہ کل کیوں نہیں تھی. تو اس کا جواب حضرات مفسرین نے یہ دیا ہے کہ حکومت تو اس وقت بھی اللہ ہی کی ہے, لیکن اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے سب کو مجازی حکومتیں دے رکھی ہیں. اس وقت اگر یہ کہا جائے کہ حکومت تو اللہ کی ہے, وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اگر اللہ کی حکومت ہے تو کہاں ہے وہ خدا جو مجھے روک نہیں سکتا, میں اپنی مرضی میں آتا ہے وہ کر رہا ہوں. تو اس وقت بھی حکومت اللہ ہی کی ہے, لیکن چونکہ چھوٹی چھوٹی حکومتیں سب کو عطا کر رکھی ہے, کسی کو ملک کی حکومت دے رکھی ہے, کسی کو اپنے گھر کی حکومت دے رکھی ہے, کسی کو اپنے مدرسے کی حکومت دے رکھی ہے, کسی کو اپنی فیکٹری کی حکومت دے رکھی ہے, اس لیے اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالو قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ بھائی آج تمہارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ نہیں, کہ حقیقی حکومت تو میری ہی ہے, اور دنیا میں جس کو تم حکومت سمجھ رہے تھے وہ حقیقت میں تمہاری نہیں تھی, وہ مجازی حکومت تھی, وہ میری ہی عطا تھی. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو جب دوبارہ انسانوں کو, فرشتوں کو زندہ کرنا منظور ہوگا تو ایک بارش برسائیں گے, اور اس بارش کا خاصہ یہ ہوگا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے, یا جب اسے جلا دیا جاتا ہے, جب اسے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کا پورا جسم تباہ و برباد ہو جائے اور نیست و نابود ہو جائے, لیکن یہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے اس کا بالکل آخری حصہ ہے, آخری حصہ, چھوٹا سا بیج کے مانند اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرماتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا میں جتنے انسان آئے, جتنے جانور آئے, جتنے کریچرز آئے اور جو فنا ہو گئے ہیں, ان کی ریڑھ کی آخری ہڈی جو ہے وہ سب کی باقی ہے کہیں نہ کہیں. اور وہ باقی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ بیج ہے گویا. تو جب دوبارہ اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرنا چاہیں گے تو جسم جو بنے گا وہ اس بیج سے بنے گا. اب آسمان سے ایک قسم کی بارش برسے گی, جیسے ہی وہ بارش برسنی شروع ہوگی تو یہ سارے جسم جو ہے وہ مرکب ہونے شروع ہو جائیں گے, قبروں کے اندر بھی, اور یہ باہر جو لاشیں 40 سال پہلے سے پڑی ہوئی تھیں اور وہ ریزہ ریزہ ہو گئی تھی, وہ بھی سارے جسم مرکب ہونے شروع ہوں گے. اور پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بالترتیب پہلے ملک الموت کو, اور پھر حاملان عرش کو, اور پھر اسرافیل علیہ السلام کو, اور پھر جبریل اور میکائیل کو سب سے پہلے زندہ کریں گے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ روحوں کو حکم فرمائیں گے. روحیں تو ساری اعلی علیین میں ہیں یا سجین میں ہیں, روحوں کو حکم فرمائیں گے کہ اے ساری روحیں میرے پاس آؤ. تو مؤمنین کی اور نیک لوگوں کی روحیں چمکتی چمکتی اللہ کی طرف آئیں گی, لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں, جیسے شہد مکھیوں کا جھنڈ آ رہا ہو. اور نافرمانوں کی اور کافروں کی روحیں سیاہ رنگ میں آئے گی اور ان ساری روحوں کو سور میں رکھ دیا جائے گا. اور اللہ جل جلالہ وعمن والہ حکم فرمائیں گے حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ سور پھونکنے کا. جب یہ سور پھونکیں گے تو یہ ساری روحیں سور سے نکل کر متوجہ ہو جائیں گی اپنے اپنے جسموں کی طرف, اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ ہر روح اپنے جسم کو تلاش کر کے اس میں داخل ہو جائے. اب یہ روحیں جو ہیں جسموں میں داخل ہو رہی ہیں, اور پھر قبریں شک ہوں گی اور سب کے سب جو ہے دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں گے. ثم نفخ فیہ اخرى, پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونک دیا جائے گا, فاذا هم قیام ينظرون, تو اچانک سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور ادھر ادھر حیرت اور استعجاب کی وجہ سے دیکھ رہے ہوں گے. جب کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم کہاں آ گئے. اور بعض حضرات مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ينظرون بمعنی انتظار ہے, کہ وہ اچانک کھڑے ہو جائیں گے اور اب آگے کیا ہونے والا ہے اور اللہ کا کیا حکم آتا ہے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور لوگوں کا حشر ہوگا, تو یحشر الناس حفاتن عراتن غرلن, نمبر ایک وہ ننگے بدن ہوں گے, نمبر دو وہ ننگے پاؤں ہوں گے, حفاتن ننگے پاؤں, عراتن ننگے بدن, اور تیسری بات یہ کہ بچپن میں ختنہ کی جو سنت ادا کرتے وقت چمڑی کاٹ کر کے پھینک دی گئی تھی, وہ چمڑی بھی واپس پوری حفاظت کے ساتھ اس کے بدن کے ساتھ لگ گئی ہوگی. اس میں کیا بتانا مقصود ہے؟ اللہ جل جلالہ وعمن والہ وہ چمڑی جو بچپن میں کسی جگہ پر پھینکی گئی تھی جس کا تعلق ہمارے جسم سے تھا, جب اس چمڑی کو لا کر ہمارے جسم سے لگا دیں گے تو ایک جگہ کے اوپر ہمارا پورا بدن جو سڑ گیا ہوگا کیا اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکے؟ حفاتن عوراتن غرلن. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ننگے بدن مرد عورتیں ایک ہی میدان میں, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذلك, معاملہ اتنا سخت ہوگا قیامت کا کہ مردوں عورتوں کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ننگے کھڑے ہیں, یہ احساس ہی نہیں ہوگا, اتنا شدید دن ہوگا وہ. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا میرا حشر ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ سب کا حشر ہوگا, اور قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے جو بھی زمین مقرر ہوگی اس میں سب کو جمع کیا جائے گا اول سے آخر شخص تک. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا, آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے میدان کی جو بھی زمین ہوگی حساب کے لیے جو تجویز ہوگی وہ اپنے پروردگار کے نور سے جگمگا جائے گی. اب اللہ کے نور سے قیامت کے دن کی جو زمین ہے وہ روشن ہو جائے گی, وہ جگمگا جائے گی, یہ ہوگا اس کی کیفیت کا اس وقت ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اور بعض حضرات مفسرین نے جن میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے اس کی توجیہ کرنے کی کوشش کی ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ آیت اپنے ظاہر پر نہیں ہے, اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ زمین روشن ہو جائے گی, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن پورے عدل و انصاف والا ہوگا, جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں بادشاہ کا ایسا عدل و انصاف ہے کہ بس ہماری زمین جو ہے وہ منور ہے اور روشن ہے اور جگمگا رہی ہے. جیسے کہ ظلم کے لیے حدیث شریف میں بھی ذکر آیا ہے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ, کہ ظلم جو ہے وہ تاریکیوں کی شکل اختیار کر لے گا, تو ظلم اندھیرا ہوتا ہے تو اس کے برخلاف عدل و انصاف جو ہے وہ روشنی ہوتی ہے, تو اللہ تعالی کی روشنی سے وہ زمین چمک جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ پورے عدل و انصاف کے ساتھ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے. وضی الکتاب, ہر شخص کے سامنے اس کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنے نام اعمال کو بہت اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے. امام بیحقی رحمت اللہ علیہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انسانوں کے نام اعمال اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے اور اللہ جل جلالہ وعام من والہ حکم فرمائیں گے تو ہر شخص کا نام اعمال عرش سے اڑنا شروع ہوگا, یعنی سارے نام اعمال اڑنے شروع ہو جائیں گے. اب کروڑوں انسان وہاں کھڑے ہیں اور ہر شخص کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا, اگر اچھا آدمی ہوگا تو دائیں ہاتھ میں, برا آدمی ہوگا تو بائیں ہاتھ میں, اور اس نام اعمال کے اوپر بطور ٹائٹل کے یہ لکھا ہوا ہوگا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنی زندگی کو پڑھ, آج تو ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے, تو ہی اپنا حساب لے لے, تجھے پتا ہی ہے کہ تو نے کیا کیا تھا. ووضی الکتاب, سب کے سامنے ان کی کتاب زندگی رکھ دی جائے گی, وجیء بالنبیین والشہداء, اور نبیوں کو اور گواہوں کو لایا جائے گا. روایات سے پتا چلتا ہے کہ امتیوں کا حساب ان کے نبی کی موجودگی میں لیا جائے گا, امتیوں کا حساب نبی کی موجودگی میں لیا جائے گا. میرے بھائیو, آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم سے محبت ہے, جو شفقت امت کے ساتھ ہے, تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کرو کہ ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا اور وہ سیاہیوں سے بھرا ہوا ہوگا, اس وقت ہمارے نبی کو ہماری وجہ سے کتنی شرمندگی ہوگی. علامہ اقبال مرحوم کے آخری زندگی کے کچھ اشعار ہیں, عجیب و غریب اشعار, ان اشعار کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اللہ, قیامت کے دن تو میرا حساب نہ لینا, مجھے بغیر حساب ہی معاف کر دینا, اور اگر حساب لینا تو ضروری ہی سمجھے تو تجھے کون روک سکتا ہے, میں تو صرف درخواست پیش کر رہا ہوں کہ مجھے بغیر حساب کی جنت میں داخل کر دینا, اس لیے کہ میرے نام اعمال میں برائی ہی برائی ہے, لیکن اے اللہ اگر تو ضروری ہی سمجھے کہ میرا حساب لینا ہی ہے تو پھر میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا, اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نبی کی قیامت کے دن رسوائی ہو اور میرے گناہوں کی وجہ سے شرمندگی سے ان کی گردن جھک جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس سے قیامت کے دن ہمارے نبی کی گردن اونچی ہو جائے. ووضی الکتاب وجیء بالنبی, نبیوں کو لایا جائے گا, والشہداء گواہوں کو لایا جائے گا جو گواہی دیں گے ہمارے خلاف, انبیاء بھی گواہی دیں گے, وجئنا من کل امت بشہید, اور امت محمدیہ علی صاحبہ الف الف صلاۃ و سلام بھی گواہی دے گی, لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم بھی لوگوں پر گواہی دیں گی, اور ہمارے جسم کے اعضا بھی گواہی دیں گے, الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ہمارے ہاتھ بولیں گے اور ہمارے قدم جو ہے وہ گواہی دیں گے ہمارے پاؤں, اور پھر شروع میں تو زبان کو بند کر دی جائے گی لیکن پھر زبان بھی گواہی دے گی ہمارے خلاف, ہم کچھ بولنا چاہیں گے وہ صحیح بات کہے گی. یوم تشہد علیہم السنتہم, دوسری جگہ پر ہے, زبان بھی بولے گی, پھر شروع شروع میں جھوٹ بولے گی پھر اللہ تعالی زبان ہی سے کہلوائیں گے, اور معہا سائقم و شہید, فرشتے بھی گواہی دیں گے, اور روایات سے پتا یہ چلتا ہے کہ وہ زمین بھی گواہی دے گی جس پر گناہ کیا گیا ہے, وہ دیوار بھی گواہی دے گی جس کے سامنے گناہ کیا ہے, وہ درخت بھی گواہی دے گا جس کے سامنے گناہ کیا گیا ہے. تو نبیوں کو لایا جائے گا, گواہوں کو لایا جائے گا, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اور حق کے مطابق ان کے درمیان پورا پورا فیصلہ کیا جائے گا, وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. ظلم نہیں کیا جائے گا کا مطلب یہ کہ نیکی کرنے والے کے اجر و ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی اور گناہ کرنے والے کے عذاب میں زیادتی نہیں کی جائے گی. یہ بات نہیں ہوگی کہ آج ہماری گرفت میں تو آیا ہے تو بس اب پیٹ بھر کر تجھے سزا دیتے ہیں. نہیں، جتنا اس کا جرم ہے اسی کے مطابق سزا. اور نیکی کرنے والے کو جتنے ثواب کا وہ مستحق ہے اس میں ذرہ برابر کم نہیں کیا جائے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کام کرنے والوں کے کاموں سے بہت زیادہ واقف ہے، انہیں سب پتا ہے. بس یہ قیامت کا دن ہے جس دن سب کا حساب لیا جائے گا، ہمارا اور آپ کا بھی حساب ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عجیب بات ارشاد فرماتے تھے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو، قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا خود حساب لو. اس کا کیا مطلب اپنا خود حساب لو؟ ایک تاجر اگر یوں ہی آنکھ بن کر کے تجارت کرتا چلا جائے اور انکم اور ایکسپینڈیچر کو دیکھے ہی نہیں، اسے کیا پتا چلے گا کہ میری تجارت خسارے میں ہے یا نفع میں ہے؟ تاجر ہر روز دیکھتا ہے کہ ٹیکن کتنا ہوا ہے، ہر ہفتے کا ٹیکن دیکھتا ہے، ہر مہینے کا ٹیکن دیکھتا ہے، انکم ایکسپینڈیچر. اسی طرح ہمیں بھی روزانہ رات کو بیٹھ کر اپنے 24 گھنٹے کا حساب کرنا چاہیے کہ آج کتنے اچھے اعمال ہوئے، کتنے برے اعمال ہوئے. اچھے اعمال پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، برے اعمال سے توبہ کر کے آئندہ کل نہ کرنے کا عزم کیا جائے. اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے. وزنو قبل ان توزنو، اور اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. یعنی دنیا ہی میں بیٹھ کر آنکھ بند کر کے سوچا کرو کہ میں نے آج جو عمل کیا ہے یہ وزنی تھا یا ہلکا، اس کا مطلب یہ کہ اس میں اخلاص کتنا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کتنا تھا. جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو یا اس میں اخلاص نہ ہو وہ بالکل ہلکا پھلکا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے اس کو جو ثواب ملے گا وہ میرے صحابی کے ایک مٹھی کے برابر خرچ کرنے پر ثواب نہیں مل سکتا، اس لیے کہ ان کا جو اخلاص ہے وہ تمہارا اخلاص ہے. اخلاص کی وجہ سے وزنی ہو جاتا ہے عمل. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنے اعمال کا وزن کرو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. اور آگے فرماتے ہیں وَتَأَهَّبُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، بڑے کورٹ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، تیاری کرو اس کے لیے. گناہوں سے مکمل اجتناب ہو اور فرائض اور واجبات کا مکمل اہتمام ہو اور پوری عاجزی کے ساتھ بغیر کسی عجب اور غرور کے عاجزی کے ساتھ اللہ سے کہا جائے اللہ ہم تو اسی قابل ہیں کہ دنیا میں بھی ہم پر پتھر برسائے جائیں، لیکن آپ عافیت کا معاملہ فرمائیے، آپ عافیت کا معاملہ فرمائیے. ایک بہت بڑے بزرگ گزر رہے تھے تو کسی نے اوپر عمارت کی کھڑکی سے کوئی چیز گندی چیز پھینکی تو ان کے کپڑے بھیگے. ساتھ میں جو شاگرد تھے مرید تھے ان کو بہت ناگواری ہوئی کہ بھئی اسلامی آداب کے بھی تو خلاف ہے، ذرا دیکھ کر پھینکنا چاہیے کوئی گندی چیز پھینکی تم نے. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اس کی سرزنش کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اتنا گندا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آسمان سے میرے اوپر پتھر گرتے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ انہوں نے بس یہ گندگی پر ہی اکتفا فرمایا ہے. اس لیے میرے بھائیو اس کا اہتمام کیا جائے عاجزی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے تعلق جوڑنے کی بھی فکر کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے بہت زیادہ نافع بنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ بہت زیادہ وابستگی عطا فرمائے. قرآن کو پڑھنے کی، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے کی، سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کی زندگی کی جتنی منزلیں ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کے ساتھ کامیابی تک ہمکنار فرمائے. پر ہمارے جتنے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اور ان میں جو جو قبر کی سختیوں میں اس وقت گرفتار ہیں, اللہ تعالی ان سب کو نجات عطا فرما دے, اور ان سب کو اور جو جنت میں داخلہ حاصل کر چکے ہیں انہیں بھی بلندی درجات عطا فرمائے, اور ہمارے لیے بھی یہ ساری منزلیں بہت زیادہ آسان فرمائیں. اللہ تعالی مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرمائے, ان کی مکمل حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالی مسلمانوں کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کاموں کی بنیاد پر آسمان سے نصرتیں لے کر فرشتے اترتے ہیں, اور اللہ تعالی ہر ہر فرد کی خوب حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.